یا شاہ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختصار الدین برکاتہم کے ہیں. اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے سے سرکش کو دبا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سے سرکش کو دبا پاتا, خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا.
اس نظم میں جو بات کہی جا رہی ہے, ایک تو یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں آدمی جا کر اپنی روح کی غذا حاصل کرے, اگر ایسا نہیں کرے گا تو اپنے نفس سرکش سے نجات نہیں پا سکے گا, اس کو دبا نہیں سکے گا. اصل تو شاعر اپنی بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ والے سے اللہ والوں کی خدمت میں رہ کر میں ان کی جوتیاں سیدھی نہ کرتا اور اپنے نفس سے ہمارا کی سرکشی کا علاج نہ کرتا تو میں اپنے نفس سرکش کو نہیں دبا پاتا, لیکن ان کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت عطا فرما دی کہ اپنے نفس سرکش کو میں نے دبا لیا, مطیع کر لیا. اور اگلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ مال و دولت عام طور پر انسان کو سرکش بنا دیتی ہے, اگر اللہ والوں کی صحبت حاصل نہ رہے تو مال و دولت سے انسان فرعون بن جاتا ہے, قارون بن جاتا ہے. جس طرح مال و دولت ان کے پاس آیا تو انہوں نے اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا, اللہ کو بھلا دیا. تو یہ سرکشی مال کی فطرت میں, یعنی مال جب آتا ہے تو فطرت میں یہ بات آ جاتی ہے, لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ خودکشیاں ہوتی ہیں, سرکشی کی وجہ سے خودکشی کرنی پڑتی, ایک وقت ایسا بھی آتا ہے. لیکن اللہ والوں کے پاس جو رہتے ہیں یا جو خود اللہ والے ہیں ان سے آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ انہوں نے خودکشی کی ہو. چنانچہ بڑے بڑے پیسے والے دولت والے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اور خودکشیاں کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نیک بندے تکالیف اگرچہ انہیں بھی آتی ہیں لیکن اس کے باوجود خودکشی نہیں کرتے. اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ خودکشی کا جو عمل ہے یہ ناشکری پر مبنی ہے, کیونکہ انسان اپنی جان لیتا ہے اور یہ جان اس کی اپنی ہے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. البتہ امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی ہے, اگر ہم نے اس امانت میں خیانت کی, اس امانت کا خیال نہیں رکھا اور اس کو ہلاکت میں ڈال دیا تو یہ عمل ایسا ہے جو ناجائز ہے. اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے کہ ایک چیز تمہاری ہے نہیں پھر تم کیوں لیتے ہو, جس کی ہے وہ خود لے گا, جان اللہ کی ہے تو حق بھی ہے کہ وہ خود لے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم اس امانت کا خاص خیال رکھیں اور جتنا بھی رکھیں پھر بھی یہ سمجھتے رہیں کہ ہم حق کا امانت ادا نہیں کر سکے, اور اگر خدا نہ کرے اپنے آپ کو آدمی ہلاکت میں ڈال دے تو نہ صرف یہ کہ اس نے خیانت کی بلکہ حرام کام کا ارتکاب کیا. اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے امور سے بھی بچنے کی توفیق دے جو خودکشی کی طرف لے جاتے ہوں انسان. اس کو دوبارہ پڑھیں.
خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خود خوشی ہے مال و دولت میں,
جب اللہ کے حکم سے سکون دل اترتا ہے تو کوئی سائنسدان, کوئی انجینئر, کوئی ڈاکٹر یہ سکون دل کیسے پا سکتا ہے؟ اور سکون دل کی دولت اہل تقویٰ پر نازل ہوتی ہے, ان کے دل پر سکون ہوتے ہیں. تو اس لیے جب اللہ کی طرف سے یہ چیز عطا ہوتی ہے, یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ انسان پیٹرول حاصل کرے زمین کو کھود کے, یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی. سکون دل کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے جس کو اللہ عطا کر دے. تو اس لیے کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اپنی سائنس کی بنیاد پر یہ چاہے کہ میرا دل پرسکون ہو جائے, ناممکن ہو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون نہ اتار دیں. ہاں جو لوگ متقی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ سکون کی دولت عطا فرماتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, بڑے سے بڑا سائنسدان ہو اور یا اور کسی عہدے پر ہو, وہ سکون دل کے لیے ترستا رہتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اسے عطا نہ ہو جائے.
کے بورے ہوئے
بعض اوقات انسان دنیاوی بتوں کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں. تو انہوں پاگل اصل میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں میں چونکہ وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے دنیا میں بعض لوگ کہتے ہیں میاں یہ تو فلاں شخص تو پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ بعض پاگلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا پھر انہیں, اور پھر وہ سکون دل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں شرابوں کے ذریعے, کہیں اور نشے میں مبتلا ہو کر, لیکن سکون دل انہیں پھر بھی نہیں ملتا. کیونکہ سکون دل کی دولت تو اللہ کے پاس ہے, وہی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو فرما دیا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں قلوب. تو جب اللہ کے ذکر سے پائے تو بتوں کے ذکر سے کیسے پائے گی؟ جو چیز اللہ کے ذکر سے ملتی ہو وہ ناجائز اور حرام لذتوں کو حاصل کرنے سے تو نہیں حاصل ہو سکتی, اس لیے پھر ان کو پاگل کہا جاتا ہے. اور پاگل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان گناہوں کی وجہ سے لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں. تو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا, لیکن اگر اللہ پر کوئی مرتا ہے اور اللہ کا عاشق ہوتا ہے, جیسے کہ بہت سے اہل اللہ اللہ تعالی کی محبت میں اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے, تو وہ ایک معرفت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں, جس کو شیخ خادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غالباً گلستہ میں یا بوستہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جنہیں ان کی خبر ہو جاتی ہے پھر انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی, جب وہ اللہ کی خبر پا لیتے ہیں تو انہیں پھر اپنی خبر نہیں رہتی. وہ ہے ایک حقیقت. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے.
میں تو جاتا ہوں اپنی دا سدا
مگر میں کیا کروں چھپنی نہیں مجھ سے رہا جاتا مگر میں کیا کروں چھپنی نہیں مجھ سے رہا جاتا خدا کی سرکشی سے خود خوشی
مال و دولت سرکشی کا سبب اس وقت بنتی ہے جب کوئی رہبر اور رہنما نہ ہو، لیکن اگر مال و دولت کے ساتھ ساتھ دینداری ہو تو انشاءاللہ اس مال سے سرکشی نہیں آتی. اس لیے کہ یہ مال و دولت یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس ہی آنے لگا ہے اور اس سے پہلے کبھی کسی کے پاس رہا نہیں ہے. صحابہ اکرام کے پاس بھی مال و دولت تھا اور ہم سے کہیں بڑھ کر تھا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہماری اور ان کی سوچ میں بڑا فرق تھا. ہم دنیا کے عیش و آرام کے لیے سب کچھ حاصل کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تجارت بھی کرتے تھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے کہ اس تجارت کے ذریعے سے ہم دین کی اور اہل دین کی خدمت کریں گے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر، عشرہ مبشرہ میں داخل، یعنی وہ صحابی جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 50 اونٹ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، 50 گھوڑے جہاد کے لیے بما ساز و سامان کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اس کے بعد پھر غالباً 1500 اونٹ، معمولی بات نہیں، بما ساز و سامان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. اس کے علاوہ مختلف لوگوں کو ماہانہ جو جاتا تھا وہ ایک الگ کہانی ہے. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے باقاعدہ ایک وقت قائم کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ فکر ہوئی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا بنے گا. یہ فطری بات ہے جس سے نبی کو بھی مفر نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں نان نفقہ دیا جائے. بادشاہوں کی بیویاں جس طرح رہتی ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، ہمیں بھی خوب آپ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کچھ عرصے کے لیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دیں، قل ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی چاشنیاں اور یہاں کی رونقیں چاہتی ہو تو تمہیں مل جائیں گی. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، یہ سب بھی مل جائے گا تمہیں، لیکن لازمی بات ہے پھر آخرت میں کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، لیکن تم خود سے جواب نہ دینا بلکہ اپنے والد سے والدہ سے مشورہ کر کے پھر مجھے بتا. جب یہ آیتیں سنائی اور بتایا کہ یہ حکم آیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، مال و دولت ہمیں مطلوب نہیں. فوراً اللہ اور رسول کو چاہا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو جواب میں نے دیا ہے وہ کسی اور کو نہ بتائیے. یہ بھی ایک فطری بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگرچہ نہیں بتایا لیکن ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا. کیا ہم اللہ اور رسول کو چاہتے ہیں؟ اب لازمی بات ہے اللہ اور رسول کو چاہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، چنانچہ کچھ نہیں تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو نبی جتنے بھی ہیں ان کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتی، ان کی وراثت تو علم ہوتی ہے. اس لیے آپ کو یہ فکر تھی جس کا اظہار بھی آپ نے حضرت عائشہ سے کیا کہ تمہارے بارے میں مجھے فکر ہے، لیکن غالباً یا تو اندازے کی بنا پر یہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یہ بات بتلا دی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر سے آپ کو آزاد فرما دیں. چنانچہ انہوں نے اپنا ایک باغ، بعض روایت میں آتا کہ 70,000 درہم، بعض میں آتا 40,000 درہم یا اس سے بھی زیادہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ وقف کر دیا تھا ازواج مطہرات کے لیے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ مستقل ایک آمدنی تھی. تو اپنی تجارت بھی انہوں نے اس لیے کی کہ اس سے دین کا نفع ہو، دین کو فائدہ پہنچے، اسلام کو فائدہ پہنچے. تو غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہی ہے کہ انہوں نے تجارت اسی نیت سے کی تھی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بیٹھ گئے، اپنی دولت کا، اپنے مال و متاع کا حساب کرنے بیٹھے، اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کا ایک فارمولا بنایا کہ کس کس کو دینا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا امامہ، اپنا کرتا، اپنا ازار، چادر، اس کا بھی حساب لگا دیا کہ یہ کس کس کو دینا. ایک فہرست بنا لی پوری، اور صبح فجر کی نماز میں جب آئے مسجد نبوی میں تو جبریل امین بھی ساتھ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آج رات جو فہرست عبد الرحمن ابن عوف نے تیار کی ہے جب وہ آپ کو دیں تو آپ قبول فرما لیں. اور دوسری بات یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ تعالیٰ سلام عرض کرتے ہیں، معمولی بات. تو مال و دولت کا ہونا مطلقاً کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آدمی ناشکرا نہ ہو، احسان ناشناس نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ یہ مال و دولت عطا فرمائے اللہ کا شکر بڑھائے، یہ شکر کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جو نعمت عطا فرمائے اس کا شکر ادا کرے. دیکھو دنیا کے اندر آدمی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اس لیے یہاں تک ہمیں شریعت نے سکھایا اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، تو کم از کم آپ یہ تو کہہ دو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے ساتھ بہت ہی نیکی کا معاملہ کیا، اس کا شکر جو ہے میں ادا نہیں کر سکتا اور آپ کا حق میں ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. تو آدمی جب دنیا کے اندر ہم یہ سب کچھ دیکھ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس پر شکر کرے، تاکہ اس شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور عطا فرمائے. تو بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت سے انہیں نوازا تھا، لیکن ایک ایک پائی کا حساب انہوں نے کیا کہ میں ٹوپی اپنا امامہ کس کو دوں گا، کرتا کس کو دوں گا، چادر کس کو دوں گا، اور یہ سب کچھ لے کے آپ خدمت میں پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت الرحمن ابن عوف کو سلام عرض کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جو فہرست آپ کو دیں وہ قبول کر لیجیے، اور پھر وہ سب کچھ لے کے انہیں لوٹا دیجئے کہ آپ جس طرح چاہے خرچ کیجئے، اللہ اس کا کوئی حساب نہیں کرے گا. کتنی بڑی نعمت! یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمیں کہا جاتا ہے میاں قربانی کرو، ہم قربانی کرتے ہیں، پھر اللہ میاں کہتے ہیں ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، اب تم خود بھی کھاؤ اور اپنے عزیزوں کو بھی کھلاؤ اور رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ اور دوست احباب کو بھی کھلاؤ، ہم نے بس جذبہ دیکھنا تھا تمہارا، تم نے اس جذبے پر عمل کیا اور قربانی کا جانور اللہ کے لیے قربان کر دیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہ ہمیں گوشت پہنچتا اس کا، نہ خون پہنچتا، نہ ہمیں اس کی ضرورت. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولکن ینالہ التقوی. اللہ تعالیٰ تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا تقوی اختیار کرتے ہو. اب دیکھیے بات پھر آ گئی وہیں پر کہ تقوی والوں کو سکون دل ملتا ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہ سکون دل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اہل تقوی کے دلوں پر نازل ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اہل تقوی میں ہو جائیں، تقوی والی زندگی ہو. بلا شبہ ہم بہت کوتاہ ہیں، بڑی کمیاں ہیں ہم میں، اور بہت ہی جو ہے وہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کی ایک تو خواہش دل میں رہے مسلسل, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے. اور متقی بنانا بننا کو مشکل کام نہیں ہے, بس جتنے احکامات ہیں کرنے کے اس پہ عمل کر لیجئے, اور جن کو چھوڑنے کا تو اس سے بچ جائیے, متقی بن جائیے. اور تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ تقوی کے لیے کوئی بہت بڑے کام کرنے پڑتے ہوں, لیکن یہی ہے جن کاموں سے روکا آدمی رک جائے, جن کو کرنے کا کہا جا رہا کر لے. اور یہ چند دن کی بات ہے, 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کیا مدت ہے پتہ بھی نہیں چلتا. آج ہم اپنی عمروں کو ذرا دیکھیں, کوئی 40 کو پہنچ گیا, کوئی 50 کو پہنچ گیا, کوئی 60 کو پہنچ گیا, اور کوئی بالکل پہنچنے والا ہے. تو یہ اندازہ لگائیں کہ یہ عمریں جو ہماری اس حد تک ہو گئی ہیں, ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کتنا وقت گزار کے آ گئے ہم, کتنا باقی ہے. تو یہاں کا وقت تو ایسے ہی گزر جائے گا, لیکن ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو نعمتیں ہمارے منتظر ہیں, بڑی بیوقوفی ہے کہ یہاں کے چند روزہ فوائد کے لیے اپنی ساری آخرت کو آدمی برباد کرتے. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اہل تقویٰ میں شامل فرمائے, اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. تو مال دولت اس صورت میں آدمی کے لیے نقصان دہ ہے جب وہ اللہ کے احکام کے مطابق نہ حاصل کی جائے نہ خرچ کی جائے, لیکن اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق حاصل و خرچ کی جائے گی تو انشاءاللہ وہ مال و دولت سرکشی کا سبب نہیں بنے گی, بلکہ اس مال و دولت سے اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرمائیں گے. حاجی نذیر احمد صاحب سے ابھی انتقال ہوا 2 سال پہلے غالباً مدینہ منورہ میں, تو میں نے خود بھی ان کا کیمپ دیکھا. پتہ نہیں 1000 آدمیوں کو ہر سال حج کراتے تھے یا 2000 آدمیوں کو کراتے تھے, اور حج بھی ایسا یعنی شان کے ساتھ ہوتا تھا کہ سب کے خیمے اور سب کو باقاعدہ ٹرانسپورٹ اور ہر چیز مہیا ہوتی تھی, صبح کا کھانا, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اور وہاں سے منا سے مکہ مکرمہ لانا لے جانا سارا ان کے ذمہ ہوتا تھا, ایک آدمی سب کچھ کرتا تھا. یقیناً کوئی کام کرتے ہوں گے, اور اللہ نے جو مال و دولت دی اس کا خرچ کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ جسے دل دے دے. تو یہ مال و دولت انشاءاللہ سرکشی کا سبب نہیں. جب ان کا انتقال ہو گیا 2 سال پہلے, ان کی بیوہ نے اعلان کیا کہ بھائی جب تک میں زندہ ہوں جو کچھ حاجی صاحب کیا کرتے تھے انشاءاللہ میری طرف سے جاری رہے گا. خاتون بھی ایسی, آج بھی مدینہ منورہ میں تقریباً 3 مقام پر, ایک تو پرانی کھجور منڈی جہاں پر تھی, اب اس کو توڑ دیا گیا ہے, لیکن وہاں اگر صبح کو آدمی فجر کے بعد چلا جائے تو باقاعدہ عام لنگر ہوتا ہے, جس کا جی چاہے وہ لوگ پتیلے بھر بھر کے گھر سے لے کے آتے ہیں, اور جناب صبح جو ہے وہ ناشتہ ان کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی حج کے علاوہ پورے سال مدینہ منورہ کم از کم 3 مقام پر, اور مکہ مکرمہ میں. تو یہ اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہ دے معمولی بات نہیں, پورے سال جاری رہتی یہ خدمت. اور ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے مسجد ابراہیم لاہور میں بنائی ہے, ماشاءاللہ تبلیغی جماعت والوں کی بہت بڑی مسجد, ایک آدمی کا پیسہ لگا ہوا پکڑ, اور ماشاءاللہ انہوں نے مدینہ منورہ میں بھی زمین خریدی اور اس کی وہ ربات بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو جا جائیں یا عمرہ کرنے والے آئیں تو وہاں ٹھہریں اور ان کی طرف سے سارا انتظام ہو. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مال و دولت مطلقاً کوئی حرام چیز نہیں ہے کہ اس کو آدمی حاصل کرنا شجر ممنوع اس کو قرار دیا جائے, اس صورت میں حرام اور ناجائز ہے جب آدمی اللہ اور رسول کے احکام کو نظر انداز کر کے یہ مال و دولت حاصل کرے. اگر اس کے حکموں کے مطابق ہو تو پھر یہی انشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.